بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من وال. قرآن مجید کی سورہ رات کی یہ 11 نمبر کی آیہ کریمہ ہے، جس میں قرآن کے ایک بنیادی ترین اجتماعی اصول اصل کی طرف ہم توجہ کر رہے تھے مختصر طور پہ، اور وہ ہے قانون تغیر و تبدل، تبدیل ہونے کا قانون اور تغیر کا قانون. اور تغیر کا بنیادی قانون قرآن نے یہ بیان کیا کہ معاشروں کی اور قوموں کی تبدیلی خود ان کے اپنے ارادے اور ان کے اپنے عمل پر منحصر ہے، کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے اللہ بھی انہیں تبدیل نہیں کرے گا. آج عید کی شب ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کی یہ ماہ مبارک یہ رحمت و برکتوں کا مہینہ، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہمارے لیے ایک بہتر اور مفید تبدیلی کا سبب بنا ہو، اور وہ تبدیلیاں جو ماہ رمضان میں حاصل ہوتی ہیں اس کے اثرات اور اس کے وہ عادات ہماری ماہ رمضان کے بعد بھی جاری رہیں. عید کے ایک معنی جو کیے گئے ہیں وہ ہیں عادت کے، یعنی عادت کا کلمہ جو استعمال کرتے ہیں، یعنی ایک خصوصیت انسان میں پیدا ہو جانا، ایک صفت انسان میں پیدا ہو جانا کہ جو عادت کی شکل اختیار کر لے. کہ جو مطلب پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا کہ 30 دن روزے کا فلسفہ، مسلسل روزے کا، یہ کوئی بھی عمل انسان اگر مسلسل انجام دے تو انسان کی عادت ہو جاتی ہے. تو بعض اہل لغت نے، جیسے لسان العرب عربی زبان کی بہت ہی اہم ڈکشنری اور لغات میں سے ہے، بہت اس نے عید کے معنی عادت کے کیے ہیں، یعنی عادت، یعنی ایک ماہ رمضان، ایک مہینے روزے کے نتیجے میں انسان کی کچھ اچھی عادتیں ہو گئیں، کچھ اچھی عادتیں پیدا ہو گئی ہیں. اور اچھی عادتیں جو پیدا ہوتی ہیں وہ انہی تبدیلیوں کے سبب جو انسان نے ماہ رمضان میں اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی معرفت اور ان سب کے نتیجے میں اپنے عمل میں جو عادتیں پیدا کی ہیں. کیونکہ بنیادی چیز انسان میں وہ انسان کی فکر اور سوچ ہے، لیکن یہ فکر و سوچ جب انسان کو پریکٹس کرنے پہ مجبور کرے اس وقت وہ فکر مفید ثابت ہوتی ہے، جب وہ فکر عملی زندگی میں انسان کی آ جائے. کہ اسی کو علم با عمل کہتے ہیں، یعنی ایسا علم کہ جو جس کے ساتھ عمل ہو، وہ علم کی جو اپنے ساتھ عمل کو لے کر نہ آئے، وہ اس علم کو غیر مفید علم کہا گیا ہے، بلکہ اس علم کو کی مذمت کی گئی ہے کہ ایسا علم انسان کو حاصل ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں عمل نہ ہو. کیونکہ ممکن ہے کہ انسان اپنے حافظے میں، اپنی میموری میں آ کر کسی چیز کو یاد کر لے لیکن وہ انسان کی زندگی میں داخل نہ ہونے پائے, تو اسی کو کہتے ہیں علم بغیر عمل, یا جس کے پاس یہ علم ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم بغیر عمل, بنا عمل, بلا عمل عربی میں. کہ اس کو روایات میں جو ہے غیر مفید علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور پناہ مانگی گئی ہے ایسے علم سے کہ جو مفید نہ ہو. ہم دعاؤں میں, نماز کی دعاؤں میں بھی ایک دعا پڑھتے ہیں کہ اعوذ بک من علم لا ينفع, پروردگارہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے کہ جو نفع بخش نہ ہو, لا ينفع جو نفع نہیں پہنچاتا ہو. کون سے علم نفع نہیں پہنچاتا؟ وہ علم کی جو انسان کے ذہن تک آئے, میموری تک آئے, حافظے تک آئے لیکن انسان کے عملی زندگی میں نہ آ پائے, انسان کی زندگی میں اثر نہ کر سکے, اس کو کہتے ہیں غیر مفید علم اور غیر نافع علم. ماہ رمضان میں بہت ساری عرض کیا گیا پہلے بھی کہ اصلی ترین عمل ماہ رمضان کا خود معرفت کے میدان میں اپنے آپ کو آگے بڑھانا, جدید معرفت سے آگاہ ہونا, لیکن ایسی معرفت کی جس کا نتیجہ انسان کی زندگی میں عمل کے شکل میں آئے, اور عمل جو ہے وہ مسلسل جب انجام دیا جائے تو وہ عادت کی شکل بن جائے, تو جس کے نتیجے میں پھر واقعی انسان کی عید ہے. ایک معنی یہ جو کیا گیا ہے عربی میں عید کے آدھا سے بنا ہوا الف عین دال, کہ الف واو دال جو ہے اس کی وہ ہوتی ہے, تو ایک یعنی اس کا روٹ ورڈ, تو اس کے ایک معنی ہیں عادت کے, اور دوسرے معنی بھی ہیں پلٹنے کے معنی میں بھی ہیں, عید عود کے معنی پلٹنے کے بھی ہیں. پلٹنے کے اعتبار سے بھی اگر اس کو معنی کو لیا جائے تو بھی ایک اچھا معنی نکلتا ہے عید کا, یعنی ماہ رمضان تو تھا ہی اللہ کی طرف پلٹنے کا مہینہ, لیکن عید کا دن خاص کر پلٹنے کا مہینہ ہے, اللہ یعنی پلٹنے کا دن ہے, پروردگار کی بارگاہ میں توبہ کا دن ہے. اصل عید کے معنی ہم نے آ کر بالکل برعکس لے لیے ہیں. عید کا دن جو ہے وہ جو اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا دن اور توبہ کا دن ہے, بعض لوگوں نے آ کر عید کو اس کے برعکس استعمال کرنا شروع کر دیا. البتہ ایک دعا آج ہم لوگ پڑھ رہے تھے بعض برادران کے ساتھ, اس میں امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اللہم صلی علی محمد, امام نے خود ماہ رمضان کو, ماہ رمضان کو یعنی جو مہینہ اب گزر گیا روزے کا مہینہ, اس ماہ رمضان کو یہ جو لقب استعمال کیا وہ یہ کہ یہ اللہ کے اولیاء کی عید ہے ماہ رمضان. ہماری عید جو ہے وہ کل آنے والی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, لیکن امام نے فرمایا کہ السلام علیکہ یا عید اولیائے, ماہ رمضان کو مخاطب ہو کے امام کہہ رہے ہیں اے وہ مہینے کی جو, اے ماہ رمضان اے مہینے کی جو اولیائے خدا کی, اس کے پہلے ضمیر آ چکی ہے یعنی اس کی ضمیر کی بازگشت جو ہے وہ پروردگار کی طرف ہو رہی ہے, اے اللہ کے اولیاء کی عید, اے اللہ کے محبوب بندوں کی عید, خود ماہ رمضان, چونکہ ماہ رمضان بھی وہ ساری صفات کے ساتھ ہے, جو ماہ رمضان پلٹنے کا مہینہ ہے, ماہ رمضان اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرنے کا مہینہ ہے, ماہ رمضان تبدیل ہونے کا مہینہ ہے, صرف فرد فرد کی تبدیلی نہیں معاشروں کے تبدیل ہونے کا مہینہ ہے, ماہ رمضان امت مسلمہ کے تبدیل ہونے کا مہینہ ہے, اور اکاش کی اچھی تبدیلیاں ماہ رمضان میں آئیں اور زیادہ آئیں, فقط چند عبادتوں کی حد تک نہیں بلکہ ماہ رمضان سبب بنے کہ امت مسلمہ ایسے عمل اور ایسے صفات کا نمونہ اگر پیش کریں گی حتیٰ دوسروں کی تبدیلی کا باعث بنیں. ابھی جو دنیا کے حالات ہیں, حتیٰ جو اپنے ملک کے حالات ہیں, وہ عید کو آ کر تلخ کر دے رہے ہیں, عید کا ذائقہ تلخ کر دے رہے ہیں, عید کی لذت کو ختم کر دے رہے ہیں. عید ایک خوشی کا دن ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ عید خوشی کا دن ہے. آئمہ علیہ السلام, بعض نادان لوگ ہیں وہ ادھر ادھر کی فضول باتیں آ کر کرتے ہیں, اور واقعاً وہ نہایت نادانی کا عمل ہے, البتہ نادانی کے پیچھے ایک سازش چھپی ہوئی ہے, وہ ہے تفرقے پیدا کرنا اور مومنین کے درمیان میں افتراق اور تفرقے کی فضا ایجاد کرنا, کہ مختلف بہانوں سے اگر کہیں کہ ہم عید نہیں منا رہے ہیں وہ الگ مسئلہ ہے. بہرحال تمام آئمہ عید مناتے تھے, اہتمام کرتے تھے. آئمہ علیہ السلام عید کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے, اور اس اہتمام میں جو آداب ہیں, مثلا نماز, غسل, پاکیزگی, نیک اعمال, مومنین کو ایک دوسرے سے ملنا, یہ تمام امور جو ہیں, اور اس کے علاوہ بہت سارے جو اعمال ذکر کیے گئے ہیں وہ سب ہیں. لیکن خوشی ہونے کے باوجود, بہرحال سب خوش ہوتے تھے, آئمہ کی خوشی کا دن تھا, مثلا روزے کی قبولیت کا دن ہے, آج کی شب یا جو کل کے دن ہے یہ روزے کی قبولیت کے دن ہے. روایتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ عید کس کے لیے ہے, عید اس کے لیے ہے کہ جو جس کی مغفرت ہو گئی ہے, واقعاً جس انسان کی مغفرت ہو گئی ہے. اگر یہ روایات تھی میرے پاس, لیکن شاید پڑھنے کا وقت نہیں ہو پائے گا, مختصر سا پروگرام ہے, اور انشاءاللہ بہت زیادہ شاید ضرورت بھی نہیں تھی آج کے پروگرام کی, لیکن بہرحال اچھا ہے, مومنین کا تقاضا. اس لیے روایت میں آیا ہے کہ انما ھذا عید من غفر لہ, یہ عید اس کے لیے ہے کہ جس کی مغفرت ہو چکی ہو, جس نے اپنے آپ کو معاف کرا لیا ہو. اور بعض دیگر روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ انما ھو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ, عید اس کے لیے ہے کہ جس کے قیام کو, جس کے روزے کو اللہ نے قبول کر لیا ہو, یعنی اس طرح سے روزہ پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیا ہو کہ وہ روزہ قبول ہو گیا ہو, اور اس کا قیام, جو قیام ہے ماہ عید کا, قیام چاہے نماز کے لیے ہو چاہے حق کے لیے ہو, یہ قیام مشکور قرار پایا ہو. ایسا قیام, یعنی ایسا قیام کہ جو اللہ کی طرف سے جس کا شکر ادا کیا جا رہا ہو. ایک گفتگو آئے وہاں پہ عرض کر چکے بعض برادران کے سامنے کی, کوئی بھی عمل انسان انجام دیتا ہے پروردگار کی طرف سے توفیق ہوتی ہے تو انسان عمل انجام دیتا ہے, لیکن اللہ کا کرم یہ ہے کہ خود ہی وہ توفیق دیتا ہے, خود ہی عمل کرنے کی طاقت دیتا ہے, خود ہی شکر کرنے کی طاقت دیتا ہے, خود ہی توفیق دیتا ہے, اور جب انسان شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ آ کر اس پر شکر بھی ادا کرتا ہے, اس شکر کا شکر ادا کرتا ہے. یہ ہے بڑا بنانا, عظمت دینا انسان کو, اپنے بندوں کو عظمت دینا. لہذا اس روایت میں فرمایا کہ عید انما ہوا عید, عید ہے لیکن کس کے لیے ہے, لمن قبل اللہ قیام سیام, جس کا اللہ نے روزہ قبول کر لیا ہو اور اس کے قیام پر اللہ نے شکر ادا کیا اور پروردگار طرح سے. یہ روایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کے بعد فرمایا کہ ہر وہ دن کہ جس میں انسان گناہ انجام نہیں دیتا وہ انسان کے عید کے دن. یہ روایت آپ سنتے رہتے ہیں اور اہم روایت, بنیادی روایت ہے کہ ہر وہ دن جس میں انسان برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے وہ عید کا دن ہے. تو یہ پورے ماہ رمضان کے نتیجے میں عید ہوتی ہے انسان کی, کہ انسان نے عمل انجام دیا, پروردگار کی بارگاہ میں قبول ہوا, بہت ساری توفیقات اللہ کی طرف سے ہوئی تھی. لہذا واقع عید خوشی کا دن ہے, لیکن جو دنیا کے حالات ہیں اس نے آ کر عید کے ذائقے کو تلخ کر دیا, عید کی خوشی کو خوشی نہیں رہنے دیا. دردناک حالات جو ہیں, چاہے وہ حالات یمن کے ہوں یا سیریا کے ہوں یا عراق کے ہوں یا فلسطین کے ہوں یا دیگر سرزمینوں کے ہوں یا ہماری اپنی سرزمین پر جو حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, جو نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے, جو نہایت ہی بھوڑے انداز سے دین کے نام پر, دنیا دین کے نام پر لوگوں سے کھیلا جا رہا ہے, لوگوں کے جذبات سے کھیلا جا رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے, فریب دیا جا رہا ہے, نام دین کا ہے, نام دھرم کا ہے, نام مذہب کا ہے, لیکن سارا چکر یہ ہے ایک ووٹوں کا اور سیاست کا اور اس حد تک سیاست. بہرحال انسان تحمل کر لیتا ہے کہ جہاں پر صرف انسان اس حد تک دھوکہ کھا رہا ہے کہ چلو ووٹ دے دیا ووٹ نہیں دیا, لیکن بات یہاں تک بڑھ جائے کہ انسانوں کی جان نہیں جا رہی ہو, بات یہاں تک بڑھ جائے کہ ایک بری طریقے سے نفرت پھیلائی جا رہی ہو, اس نفرت کے نتیجے میں انسانوں کو مارا جا رہا ہو, یہ واقعاً دردناک ہے اور کسی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. پہلے بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اصل میں پورے ملک کے لیے اچھا نہیں. یہ ملک کا نام لینے والے اور ملک کے اپنے آپ کو بھکت کہنے والے یہ ملک کے دشمن ہیں. حقیقت یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے دشمن ہیں جو آ کر ہندوستان میں اس طرح کی نفرت کی فضا پھیلا رہے ہیں. پہلے بھی عرض کیا گیا کہ جب آگ لگتی ہے تو اس آگ میں سب جلتے ہیں, ایسا نہیں کہ کوئی بچتا ہے, سب جلتے ہیں اور سب کا نقصان پورے معاشرے پہ ہوتا ہے. یہ وہ بری تبدیلی ہے جو معاشرے میں لائی جا رہی ہے, نہایت ہی پست اور نہایت ہی گھناؤنی اور نہایت ہی درندگی سے بھری ہوئی صفات. یہ دہشت گردی ہے اور بدترین قسم کی دہشت گردی, یہ ٹیرورزم ہے اور بدترین قسم کا ٹیرورزم کہ چلتے پھرتے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے, ٹرین میں چلتے ہوئے جوانوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ بھی اس طرح اس دہشت کے ساتھ اس وحشتناک طریقے سے. یہ واقعاً تکلیف دہ, گھروں میں گھس کر یہ کوئی مذہب یا کوئی دھرم کبھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. یہ جو لوگ دھرم کے نام پر یا مذہب کے نام پر دھوکہ کھا رہے ہیں ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. مذہب کے نام پر بہت دھوکہ کھا چکے لیکن یہ 21ویں صدی ہے. انسان عقل کی طرف بڑھ رہا ہے, انسان شعور کی طرف بڑھ رہا ہے, انسان فکر کی طرف بڑھ رہا ہے. توقع نہیں اس بات کی جاتی تھی کہ 21ویں صدی میں آ کر اس طرح انسان اور لوگوں کو دھوکہ دیا جائے کہ یہاں تک کہ انسانوں کی جان کا خطرہ ہو. اور یہ دہشت گردی بدترین قسم کی دہشت گردی ہے کہ جو ابھی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اگر ہندوستان کے سمجھدار لوگ متوجہ نہیں ہوتے اور اگر ہندوستان کے عقل مند لوگ جن کو واقعاً ملک سے محبت ہے, جو واقعاً امن اور سلامتی چاہتے ہیں, جو واقعاً ملک کی بھلائی چاہتے ہیں, اگر وہ لوگ متحد ہو کر متوجہ ہو کر سمجھ کر آ کر ایسے وحشیانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کے خلاف اٹھ نہیں کھڑے ہوتے تو یہ جان لیں کہ آئندہ چند سالوں کے بعد ملک کے حالات بہت ہی خراب ہو جائیں گے اور ملک کے حالات خراب ہونے کی صورت میں سب کا نقصان ہوگا, سب کا نقصان ہوگا اور سب کے نتیجے میں اصل میں جس کا نقصان ہوگا وہ اس ملک کا نقصان ہوگا اور اصل میں جس کا نقصان ہوگا وہ انسانیت کا نقصان ہوگا. انسانیت کچلی جا رہی ہے. یہ کسی مذہب کا انسان نہیں ہے, یہ ایک مذہب کا جوان نہیں ہے جو مارا جا رہا ہے ٹرین پر, بلکہ یہ انسانیت ہے جو کچلی جا رہی ہے. یہ ہیومینٹی ہے جس کو زخم لگایا جا رہا ہے. یہ دردناک ہے. اس درد نے پورے ہندوستان کے سمجھدار اور عقل مند لوگ کسی بھی مذہب کے ہوں, ہندی ہوں, ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, کسی بھی مذہب کے لوگوں کے دل کو درد سے بھر دیا ہے. اور جو لوگ جانتے ہیں کہ مستقبل اس کا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے یہ دردناک ہے. لہذا اگر آ کر سمجھدار لوگ, ذمہ دار لوگ, ہر مذہب کے بھی اور یوں بھی انسانی درد رکھنے والے لوگ اگر آ کر بڑے پیمانے پر اقدام نہیں کرتے اور بڑے پیمانے پر اس وحشیانہ اور دہشت گردانہ اقدامات کی مخالفت نہیں کرتے تو نتائج اس کے سامنے آئیں گے اور یہ خطرناک نتائج ہوں گے, سب کے لیے خطرناک ہوں گے. یہ یقینی ہے, یہ قانون ہے. یہ قانون کبھی جو عقلی قانون ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتے. خوب, ان شاء اللہ تعالیٰ کی ہمارے ملک کے بھی اور دنیا بھر کے حالات بہتر ہوں. انسانوں نے بہت درد اٹھایا ہے پوری تاریخ میں ایسے لوگوں سے کہ جو صرف جذبات سے لوگوں کے فائدہ اٹھا کر اپنا منافع, اپنی منفعت کی فکر میں ہوتے ہیں اور اپنے فائدے کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ آج آل سعود ہوں کہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں صرف ایک حکومت کے لیے, سب کچھ, یعنی صرف دولت نہیں, صرف مال نہیں, صرف امت مسلمہ کی کا اتنا بڑا سرمایہ نہیں بلکہ عزت کو پامال کر رہے ہیں، اسلام کی عزت، قرآن کی عزت، حرم کی عزت، جو اپنے آپ کو اگر حرم سے جوڑتے ہیں، حرمین سے اپنی نسبت دیتے ہیں، تو حرم کی عزت، حرم الہی کی عزت، حرم رسول اللہ کی عزت کو سب کچھ پامال کرنے کے لیے تیار ہے، صرف کس لیے؟ ایک چند روزہ حکومت کے لیے. یہ حکومت چند روزہ ہی ہے، یہ حکومت زیادہ طولانی نہیں ہو سکتی، اور پوری دنیا میں جو حالات پیدا کر رکھے ہیں، انشاءاللہ عام طور سے تمام امت مسلمہ اور تمام بشریت آگاہ ہو چکی. 21ویں صدی میں اس بات کی توقع کی جاتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو خرافات سے اور خرافات کے بندھنوں سے باہر نکالے، جو اس کے اوپر پردے ڈالے رہے اس کی آنکھوں کے سامنے، تعصب کے پردے، نفرت کے پردے، خرافات کے پردے، جو حقیقتوں کو نہیں دیکھ پا رہا ہے. مذہب کا کام انسان کو حقیقتیں دکھائے، نہ یہ کہ مذہب کے نام پر انسانوں کو دھوکہ دیا جائے. خوب ایسے لوگ آئیں کہ جو آ کر ان حقیقتوں کو پیش کریں اور مذہب کی بنیادوں کو آ کر دیکھیں کہ جس میں تعلیمات، اچھی تعلیمات دی جاتی ہیں. اور صحیح پوچھیں تو اگر تمام مذاہب کی بنیادی چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو مذہب میں پھر اختلاف نظر نہیں آتا، چونکہ ہر مذہب اپنے بعد والے مذہب کی طرف تلقین کرتے ہیں. اب یہ ایک مذہب کی تاریخ ہے جو یہاں پہ نہیں بحث کرنا، انشاءاللہ کسی موقع پہ اس کو گفتگو کرنا ہے کہ اصل مذہب میں یہ جنگ نہیں ہے جو دھرم کے نام پر اور جو مذہب کے نام پر اتنی جنگ ایجاد کی جاتی ہے، جنگ نہیں ہے. مذہب نے کبھی جنگ کی بات ہی نہیں کی ہے. جو اللہ کی طرف سے مذہب لے کر آتے تھے، اللہ یعنی وہ جو ہمارا خالق ہے، ہم مسلمان ان کو، اس ذات کو اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ممکن ہے دوسری قوم کے لوگ اس ذات کو کسی اور نام سے یاد کرتے ہوں، لیکن بہرحال اس حقیقت کو سب سمجھتے ہیں کہ ہم سب کا خلق کرنے والی ذات، ہم سب کی خلق کرنے والی ذات ایک ہے. اس پوری کائنات کو وجود میں لانے والی ذات ایک ہے، واحد ہے. اس کی طرف سے جو مذہب آتا ہے وہ زمانے کے لحاظ سے ہوتا ہے، زمانے کے لحاظ سے ایک کامل مذہب ہوتا ہے، لیکن ممکن ہے بعد کے زمانے کے لحاظ سے یہ کامل نہ ہو. لہذا طریقہ یہ رہا ہے کہ انبیاء جب کوئی دین لے کر آتے تھے تو بعد والے لوگوں کے لیے یہ خبر دے کر جاتے تھے کہ ابھی اس سے بھی کامل تر دین آنے والا ہے. یہ آج کے زمانے کے لیے ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کامل اور پرفیکٹ دین آنے والا ہے بعد کے زمانے کے لیے. اور بعد میں آنے والے انبیاء جو اللہ کی طرف سے جو پیغام لاتے تھے، میسنجرز، ان کے بارے میں جو بعد میں آتے تھے وہ پہلے والے انبیاء کی اگر تائید کرتے تھے. ہمیشہ یہی سلسلہ جاری رہا. خوب اگر یہ حالت ہے تو کبھی مذہب میں جنگ کی کوئی امکان ہی نہیں ہے. یعنی پہلے آنے والا نبی بعد میں آنے والے انبیاء کا ذکر کرتے تھے کہ بعد میں نبی آنے والا ہے، دین لے کر آنے والا ہے، کتاب لے کر آنے والا ہے، کامل تر دین لے کر آنے والا ہے. میں ابھی آیا ہوں آج کی ضرورتوں کے لحاظ سے دین لے کر، بعد میں آنے والا نبی اور کامل اور پرفیکٹ دین لے کر آئے گا. چونکہ جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جائے گا دین، کامل تر دین کی ضرورت پیش آئے گی. اور بعد میں آنے والا نبی حتمی طور پر اپنے پہلے والے انبیاء کی آ کر تائید کرتا تھا. قرآن نے صریح طور پر آ کر کہا کہ انسان مومن اور متقی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ پہلے جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر ایمان نہ رکھتا ہو. پہلے ہی صفحے میں، سورہ بقرہ کے پہلے ہی صفحے میں اگر قرآن نے کہا کہ متقین کی صفات میں سے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، صرف وہ مسلمان اور مومن اور متقی نہیں ہے کہ جو کچھ رسول اللہ کے اوپر نازل ہو اس پر ایمان رکھتا ہو، نہیں، بلکہ تقوی ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے لازم ہے کہ رسول اللہ سے پہلے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس وحدہ لا شریک کی طرف سے اس پر بھی ایمان رکھتا ہو. لیکن ہاں، چونکہ وہ جو نازل ہوا تھا اس زمانے کے لیے نازل ہوا تھا، اس زمانے کے لیے وہ پرفیکٹ تھا، لیکن بعد میں زمانہ جب آگے بڑھ گیا تو زمانے کے لیے کامل نہیں تھا. خوب اسلام کا حسن وہ ہے کہ اسلام ایک ایسے زمانے میں آیا کہ جہاں پر ایک ایسا مذہب پیش کیا جا سکتا تھا جو ہر زمانے کے لیے کامل ہو. اور یہ آگے اسلام نے تائید کی، قرآن میں آگے اس کی تائید کی، دین اب بالکل کامل ہو گیا. یہ دین فقط کامل نہیں ہوا، بلکہ یہ نبی جو آیا ہے وہ خاتم النبیین ہے، یعنی اس کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کیونکہ نبی نے جو آ کر دین پیش کیا وہ ایک کامل دین ایسا کہ جو قیامت تک تمہاری ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور یہ مطلب عرض کیا گیا، بار بار عرض کیا گیا، اور شاید تفصیل سے نہیں عرض کیا گیا لیکن اشارہ کیا گیا کہ کسی بھی مذہب میں، چونکہ سابقہ مذہب کامل نہیں تھے، لہذا کسی بھی دھرم میں، کسی بھی مذہب میں انسانی زندگی کے کامل اصول موجود نہیں ہیں، مکمل نہیں ہیں۔ بعض پہلو کے اعتبار سے ادیان اچھے ہیں، تمام ادیان جہاں پہ کچھ مورل باتیں، اخلاقی باتیں، کچھ ادب کی باتیں، کچھ عبادتیں ہر دین میں موجود ہیں، اور وہ اچھی چیزیں ہیں، اچھی چیزیں ہیں۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ روزہ فقط تمہارے اوپر واجب نہیں، تمہارے پہلے لوگوں کے اوپر واجب تھا۔ البتہ بہت ساری تبدیلیاں لائی گئیں، بہت سارے انحرافات پیدا کیے گئے، بہت سارے لوگوں نے اپنی مصلحت اور اپنی پسند کے اعتبار سے دین میں بہت ساری تبدیلی کی، لیکن جو اچھی چیزیں دین کی باقی رہ گئیں، چاہے وہ کرسچینٹی ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ اور دیگر مذہب ہوں، کہ بعض دیگر مذاہب کے لیے اس بات کے امکان ہے کہ ممکن ہے وہ الہی دین رہے، اس میں بھی بہت ساری اچھی چیزیں موجود ہیں، بہت ساری اخلاقیات، بہت ساری عبادت کی چیزیں، یا انسان کے پاکیزگی کے لیے بہت سارے احکام ہیں، لیکن کوئی بھی مذہب آج دنیا میں موجود نہیں۔ بہت سارے لوگ آ کر دین کے نام پر ملک بنانا چاہتے ہیں، دین کے نام پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر تم نے دین کے نام پر حکومت قائم کر دی تو آپ کے دین میں ہے بھی حکومت کا کوئی نظام، سسٹم کوئی ہے؟ یہ بنیادی سوال۔ مثلا اگر کرسچینٹی نے آ کر دین کے نام پر حکومت قائم کی تو ان کے پاس ہے کچھ دین کے نام پر پیش کرنے کے لیے؟ حکومت تو صرف چند دعاؤں سے نہیں ہوتی، حکومت تو صرف چند اخلاقی باتوں سے نہیں ہوتی، حکومت کو پورا نظام چاہیے، حکومت کو پورا سسٹم چاہیے۔ آج یہودیت نیل سے لے کے فرات تک، یعنی ایجپٹ سے لے کر عراق تک حکومت کرنا چاہتا ہے، ان کے یہ بنیادی آئیڈیالوجی میں یہ چیز ان کے موجود ہے کہ لکھا ہوا ہے ان کے پاس کہ نیل سے لے کر فرات ہمارا ہے۔ ابھی بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہودی اسرائیل تو اسرائیل میں ہے تو خوب، اسرائیل سے فلسطین کے لوگ لڑے، ہم کیوں لڑنے کے لیے جائیں یا ہم کیوں احتجاج کریں؟ اسرائیل فقط اسرائیل کے لیے نہیں ہے، البتہ اسرائیل کو بھی ان کو حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک سے لوگ آئیں اور ایک ملک کے لوگوں کو باہر نکال کے کہیں گے یہاں پہ ہم رہیں گے، لیکن ان کے سامنے فقط وہ نہیں ہے، ان کے یہ بنیادی نظریات میں سے کہ نیل سے فرات، اور بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر اظہار کیا کہ نہیں مدینہ بھی ہمارا ہے۔ لیکن نیل سے فرات، نیل یعنی دریائے نیل جو مصر میں، ایجپٹ میں، فرات خوب آپ جانتے ہیں، فرات جو ہے وہ عراق میں ہے، ترکی سے بہہ کر یہ عراق سے عراق میں آتی ہے۔ یہ جتنے ہنگامے عالم اسلام میں کیے جا رہے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور اس مقصد تک پہنچ گئے ہوتے اگر بیچ میں انقلاب اسلامی نے آ کر ان کے لیے رکاوٹ ایجاد نہ کی ہوتی تو آج کبھی وہ پہنچ چکے ہوتے۔ جب یہ اسرائیل بہت ہی کمزور ملک تھا، نوجوان تھا، ابھی تازہ تازہ پیدا ہوا تھا، جب کوئی اتنی بڑی طاقت نہیں تھی، اس وقت 1967 میں جب کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت چند دنوں میں، صرف 6 دنوں میں تمام عرب ممالک کو ہرا کر، تمام عرب ممالک کو شکست دے کر 6 دنوں میں بہت بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ کس کے؟ مصر کے، جارڈن کے، سیریا کے، لبنان کے، یعنی وہ سارے بارڈر جو مقبوضہ فلسطین سے ملتے ہوئے بارڈر ہے، جو یہی ملک ملتا ہے، دوسری طرف میڈیٹرینین سی ہے، سمندر ہے، یہ 4 ملک ہیں جو اس ملک سے ملتے ہیں، اور ابھی تک بھی بہت سارا حصہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، بعض حصے چھڑائے، مثلا حزب اللہ نے جنگ جیت کر 2000 میں کافی حصہ چھڑا لیا، لیکن ابھی بھی لبنان کا حصہ کچھ ہے، ابھی بھی جولان کی پہاڑیاں، گولان کی پہاڑیاں سیریا کی ہیں، ابھی بھی جارڈن کا ایک حصہ ہے، ابھی بھی مصر کا صحرا سینا ان کے اختیار میں ہے۔ 1967 میں کہ جب صرف اس ملک کو قائم کیے ہوئے 19 سال ہوئے تھے، 19 سال کے اس کمزور ملک نے تمام عرب ملکوں کو شکست دے کر، 6 دنوں میں شکست دے کر اتنے بڑے حصے کو عالم اسلام کے اپنے قبضے میں کر لیا تھا، اور اسی نعرے کے تحت کہ ہمیں نیل سے لے کر فرات تک ہمارا، یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہونی، یہ ہماری حکومت قائم ہے۔ تو انقلاب اسلامی نے آ کر ان کے ارادوں کو مضمئن کر دیا۔ یہ روزے کچھ ٹھیک ممکن ہے، یہاں پہ 200-400 لوگ نکلتے ہیں، ایک شہر میں 100 لوگ نکلتے ہیں، ایک شہر میں 50 لوگ نکلتے ہوں، کہ ایک آدمی بھی ہو تو نکلے، اس کی پرواہ کیے بغیر. قرآن کہتا ہے تم اکیلے بھی ہو تب بھی قیام کرو اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے قیام کرو. سورہ سبا کی آیت پڑھتے رہتے ہیں, انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا و فرادا. فرادا یعنی تنہا, یعنی اکیلے, یعنی تم اگر اکیلے بھی ہو تو اللہ کی راہ میں تمہیں قیام کرنا ہے, لوگ نہ بھی ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں یہ چیز چھوٹا سا عمل ہے, کیا فرق پڑتا ہے ہم یہاں پہ اٹھیں یا نہ اٹھیں, ہم ایک گاؤں میں اٹھیں یا نہ اٹھیں. نہیں عزیزو, اس عمل سے وہ جو نیل سے فرات کا خواب دیکھ رہے تھے, پہلا خواب, کہ البتہ یہ پہلے فرسٹ فیز تھا, یہ نیل سے فرات, نیل سے فرات تک آنے کے بعد وہ افریقہ سے لے کر کے ایسٹ ایشیا تک کبھی خواب دیکھتے, وہ اور آگے تک دیکھتے, لیکن یہ پہلے فیز میں جو نیل سے فرات تک کے خواب دیکھ رہے تھے, امام خمینی کی اس آواز کے بعد, روز قدس کی آواز کے بعد, انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے اپنے آپ کو بچانا شروع کیا ہے, آگے بڑھنے کے حوصلے پست ہو گئے ہیں, جو زمینیں لی ہوئی ہیں اس کو سنبھالنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں, ابھی خوف کی حالت میں ہیں, ابھی ڈر کی حالت میں ہیں. یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے, پوری دنیا میں ابھی بہت سارے غیر مسلمان, اب جا کے دیکھیں مختلف ملکوں میں بہت سارے غیر مسلمان آ کر اس روز قدس کے احتجاج میں اور پروٹیسٹ میں شریک ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ تاریخ کا, پوری تاریخ انسانیت کے ایک بدترین ظلم ہے, برا ظلم, خطرناک ظلم, جس پوری دنیا اگر حمایت کرتی ہے. ان کی نگاہ میں یہ سب کچھ تھا, یہ اتنا درد کا ماحول جو پورے عالم اسلام میں پیدا کیا ہے, یہ اسی اپنے خواب کی بنیاد پر. وہ خواب پورا نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم اپنے آپ کو بچانے کے لیے, جو لوگ دوسرے ملکوں سے پکڑ پکڑ کے لائے گئے ان کو روکنے کے لیے, ابھی ان کے اوپر خوف طاری ہے اور ڈر ڈر کے لوگ بھاگ رہے ہیں, ایک طرف سے لایا جاتا ہے دوسرے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اگر تھوڑی سی مشکل پیدا ہوتی ہے تو لائن لگ جاتی ہے واپس بھاگنے کی. شاید آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے, رات رات بھر لوگ آ کر لائن لگاتے ہیں کہ مجھے ملک سے نکلنے کا موقع ملے. اس دن قوم ہے, قرآن کہتا ہے, یہ قرآن کی سری آیت ہے, بہت ہی ڈرنے والی قوم ہے, بہت ہی زیادہ جان سے یہ کہتے بھی کہ ہم اللہ کے اولیاء ہیں, پھر قرآن کہتا ہے کہ تم اللہ کے اولیاء تو موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے. الگ الگ جگہوں پہ قرآن نے کہا, دوسری جگہوں میں کہا یہ بہت ہی ڈرنے والے ہیں, بہت زیادہ خوف زدہ لوگ ہیں, خوف کے ان کا عالم یہ ہے. لیکن بہرحال یہ اس ایسی فضا کو ایجاد کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پر امت مسلمہ یہ ساری مشکلات پیدا ہوں. اور آج کل ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ حد تک ثابت ہو چکا ہے کہ ان سب کا رابطہ بھی اسرائیل سے. یہ دنیا میں کہیں بھی امن اور چین سے اور سکون سے نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں, کسی بھی قوم کو نہیں رہنے دینا چاہتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, کسی بھی مذہب میں ٹھیک, اگر آ کر یہودیت کے نام پر تمہیں ملک مل بھی جائے, ایک ملک پہ قبضہ کر لیا, تو کون سا نظام تمہارے پاس موجود ہے؟ نظام اگر نظام ہوتا, دین کا نظام ہوتا, تو آج اتنا ظلم نہیں ہوتا. جو کسی بھی دین میں ظلم نہیں ہے, کسی بھی مذہب میں اگر وہ صحیح مذہب ہے, اگر وہ الہی مذہب ہے, اس کا کسی بھی طرح سے اگر رابطہ ہے آسمان سے یعنی اللہ سے اور پیدا کرنے والی ذات سے, خالق سے, تو وہاں پر کسی کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. سر یہودیت کے پاس نہیں ہے کچھ, کرسچینٹی اتنا بڑا مذہب ہے, ابھی تک دنیا کا پہلا مذہب مانا جاتا ہے, کہ البتہ اب نہیں رہ گیا, ممکن ہے نام کے اعتبار سے ہو, البتہ نام کے اعتبار سے لوگ کہتے ہیں کہ کچھ دنوں میں مسلمان سب سے بڑے ہو جائیں گے, لیکن حقیقت میں جو ہے نہیں رہ گیا. اتنا بڑا مذہب ہے, اتنے بڑے دنیا کے اتنے سارے ملکوں میں آ کر موجود ہیں, لیکن ان کے پاس ہے نہیں کچھ کہیں کہ آ کر ہم دین کے نام پر حکومت کر سکتے ہیں, جو کہ دین کے نام پہ کچھ ہے نہیں, دین کے نام پر کوئی نظام نہیں موجود ہے. ہندوتو کی باتیں کرتے ہیں, ہندوازم کی باتیں کرتے ہیں, دین کے نام پہ ہے کیا یہ بتائیں ایک مرتبہ. آ کر کوئی سسٹم تو پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ ہے دین کے نام پر, کہ اگر ایک ملک میں ہماری حکومت ہوتی تو ہم دین کے نام پر یہ پیش کریں گے. نہیں پیش کریں گے, وہی کام کریں گے, وہی بربریت, وہی دہشت, وہی خوف, وہی دہشت گردی جو آج اسرائیل کر رہا ہے پوری دنیا میں. دین کے نام پر کچھ نہیں, نہ کوئی نظام ہے, نہ کوئی سسٹم ہے. لیکن خوب, یہ ہم تعصب کی بنیاد تو نہیں کہہ رہے, اس بنیاد تو نہیں کہہ رہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے بات کہہ رہے ہیں, نہ. اگر آ کے تمام ادیان کا, تمام دھرم کا مطالعہ کیا جائے, اسٹڈی کی جائے, تو سب کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ جب اس قرآن کو اٹھا کر پڑھیں گے تو اس قرآن میں پورا نظام موجود ہے، ہر نظام، چاہے وہ تربیتی نظام ہو، چاہے وہ اخلاقی نظام ہو، چاہے وہ روحانی معنوی اور اسپریچول نظام ہو، چاہے سیاسی نظام ہو، چاہے اقتصادی نظام ہو، سب کا نظام آ کر موجود ہے. اسلام کے پاس انسان کی زندگی کے ہر لمحے کے لیے ایک برنامہ ہے، ایک پروگرام موجود ہے ہر لمحے کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام آ کر مجبور کرنا چاہنا، اسلام آ کر راستہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا بہترین برنامہ، بہترین پروگرام موجود ہے. سونے، جگنے، اٹھنے بیٹھنے، بزنس، تجارت، کام، کھانا پینا، رشتہ شادی، بیاہ، ہر ایک کے لیے، رہن سہن، لوگوں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ. اسلام مذہب میں عظیم ساتھ میں زندگی جینے کے بہترین نمونے اگر موجود ہیں تو اسلام مذہب میں موجود ہیں. کہ جہاں پر بدترین لوگ موجود ہوا کرتے تھے، بعد وہ جو تکلیف پہنچاتے تھے، نقصان پہنچاتے، لیکن اسلام آ کر ان کو احترام دیتا تھا، عزت دیتا تھا. سر رسول اللہ کی حکومت میں دوسرے مذہب کے لوگوں کو پوری عزت دی جاتی تھی، ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی تھیں. امیر المومنین دیکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا انسان بھیک مانگ رہا ہے، کہ یہ بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ سر اگر ایک صحیح حکومت ہو تو اس میں ایک انسان بھی بھیک مانگنے والا نہیں ہونا چاہیے. یہ پورا ملک بھکاریوں سے بھرا پڑا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ کوئی صحیح حکومت کرنے والا نہیں آ رہا. نفرت پھیلانے والے آتے ہیں، لیکن ان بھوکے لوگوں کے ایک پیٹ بھرنے کے لیے کوئی قدم اٹھانے والا نہیں ہے. ایک ایک شہر میں بیسیوں بیسیوں ہزار کی تعداد میں بھکاری نظر آ رہے ہیں. کیوں نظر آ رہے ہیں؟ اس لیے نظر آ رہے ہیں کہ اسی شہر میں ایک ایک آدمی کو ایک ایک دن میں بیسیوں بیسیوں کروڑ روپے ان کے جیب میں بھرے جاتے ہیں مختلف بہانے سے، کیپٹلزم کے سسٹم میں، اس لیے کہ ان کی خواہشات پوری ہوں. اربوں اربوں ڈالر کے مکان بنائے جاتے ہیں، 600 ملین ڈالر کی فلائٹ تفریح کرنے کے لیے فلائٹ لے کے سعودی عرب کا شہزادہ 600 ملین ڈالر کی سب سے دنیا کی مہنگی فلائٹ، جس میں سارے انتظامات، ساری تفریح کے، ساری عیاشی کے، سارے کس لیے کہ زمین پر عیاشی کرتے کرتے دل نہیں بھرا تو آیا کر فضاؤں میں عیاشی کریں. اب یہ ہے تمہیں 4 لوگوں کے رہنے کے لیے ایسے گھر بنائے جائیں جس میں 600 مزدور کام کرتے ہوں. یہ خوب، جہاں ایک 4 لوگوں کی سہولت کے لیے 600 مزدور رکھے جائیں گے تو شہر میں اگر 50,000 فقیر ہوں بھیک مانگنے والے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. نظام دنیا کے یہ بنایا ہوا ہے. ایسی حکومت کوئی قائم کرنا چاہتا ہے؟ کیسی حکومت؟ خوب آج دنیا میں کسی بھی دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس یہ کوئی بھی تعصب کی بات نہیں ہے عزیزو، بالکل مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں یہ کہہ رہا ہوں، بلکہ مطالعے کی بنیاد پر ہر ایک کو مطالعے کی دعوت دیتے ہیں. ہر مذہب کے لوگ آ کر اپنے مذہب کی کتابیں پڑھیں، مذہب کے نام لینے والے آ کر اپنے دین کی کتابیں پڑھیں. کسی بھی دین میں، کسی بھی دھرم میں کوئی سسٹم موجود ہے انسان کی زندگی کو سنبھالنے کا؟ یہ دین کے نام پر خالی تباہیاں مچانا ہے، دین کے نام پر مارنا ہے، دین کے نام پر حملے کرنا ہے، دین کے نام پر چلتے ہوئے مسافر جوانوں کو قتل کرنا ہے، یہ دین ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ خوب، آج وقت زیادہ نہیں ہے گفتگو کرنے کا، کچھ باتیں اور بھی عرض کرنی تھیں اس موضوع پہ. بھی آپ لوگ غور کریں گے، فکر کریں گے. یہ قرآن کا بہت ہی اہم قانون ہے کہ جب تک قومیں تبدیل ہونا نہیں چاہیں گی تو کچھ لوگ ہیں اس کو تباہی کی طرف لے جائیں گے. اگر کچھ لوگ ولتکم منکم امۃن یدعون علی الخیر، اگر کچھ لوگ ایسے نہیں ہوں گے لوگوں کو خیر کی طرف بلا رہے ہوں، تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو برائیوں کی طرف لے جا رہے ہیں، نفرتوں کی طرف لے جا رہے ہیں، قتل و غارت گری کی طرف لے جا رہے ہیں، شہروں میں، ملکوں میں آگ بھڑکانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ تو لوگ ہیں، اس آگ کو بجھانے کے لیے لوگ چاہیے کہ جو اگر محبت کی باتیں کریں، انصاف کی باتیں کریں، عدل کی باتیں کریں، ساتھ میں انسانی زندگی جینے کی باتیں کریں، اور اس طرح میں بہتر معاشرے کی تبدیلیاں آئیں. یہ کرنے سے ہوگا کہ انشاءاللہ یہ حالات پیدا ہوں. اور بس آخر میں یہ دعا ہے کہ پروردگار باقی یہ دنیا کی یہ دردناک حالات اس کو تبدیل کرے. جو ہم ماہ رمضان میں پورے مہینے بار بار دعا کرتے آئیں، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالك، یہی آیت اسی آیت پر آمادہ ہونے کی دعا ہے. یہ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، لا یغیر ما بقوم، تبدیل نہیں ہوتا. اس دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم غیر، ویغیرو سے یغیر، اللہم غیر سوء حالنا بحسن حالك، اے میرے اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کر دے. لیکن تبدیل ہونا بھی کیسے ممکن ہے جب خود تبدیل کرنا چاہیں؟ دعا لازم ہے، لیکن دعا کے ساتھ ساتھ عمل کی ضرورت ہے. پروردگارہ ہمارے واقع حسن حال، حسن یعنی خوبصورت حال، جس کو دیکھ کر اچھا لگے. آج ہندوستان کے جو حالات نظر آتے ہیں واقع کسی کو نہیں اچھے لگتے، واقع یہ اچھے نہیں ہیں، واقع یہ دردناک ہیں، واقع یہ تکلیف دہ ہیں. ہمارے سب کے حالات کو پروردگار اچھے حالات میں تبدیل کرے، اور دنیا بھر کے حالات کو اچھے حالات میں تبدیل کرے. خاص کر امت مسلمہ میں جو یہ حالات پیدا کیے گئے ہیں بڑے دشمنوں کے ذریعے سے، اور جس میں ایسے مکاروں کا استعمال کیا گیا ہے، آل سعود جیسے لوگوں کو کہ جن کے پیچھے بڑی طاقتوں کا ہاتھ، دشمن طاقتوں کا، جس میں امریکہ اور اسرائیل سر فہرست، لیکن اور بھی ممالک ہیں، برطانیہ، دیگر ممالک. پروردگارہ ان کے شر سے، ان تمام لوگوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھ، اور کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما، کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ وہ دن آئے کہ جب عید ہر ایک کے لیے عید بنے، صرف ہمارے لیے عید نہ ہو. اے کاش کی آج کی عید یمن والوں کے لیے بھی عید ہوتی، اے کاش کی آج کی عید فلسطین والوں کے لیے عید ہوتی، لیکن نہیں ہے عید عزیزو. آج فلسطین کے کی بیوائیں، فلسطین کے بچے، یا فلسطین کے وہ ماں اور وہ باپ کیسے عید منائے جن کے جوان بیٹے دسیوں سال سے زندان میں پڑے ہوں اور مارے جا رہے ہیں. آج یمن کی وہ مائیں کیسے عید منائیں گی جن کے اس طرح کے چھوٹے بچے ابھی زخمی حالت میں پڑے ہیں، ان کا علاج تک نہیں ہو سکتا، ان کی نگاہوں کے سامنے گھٹ گھٹ کر دم توڑ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، کیسے وہ عید منائیں؟ آج عراق اور سیریا کے لوگ کیسے عید منائیں گے جنہوں نے ان پانچ چھ سالوں میں، تین سالوں میں عراق نے اور چھ سات سالوں میں سیریا نے اتنی قربانیاں دیں، اتنی جانیں دیں، اتنی تباہی ہوئی، اتنی بربادی ہوئی، وہ کیسے عید منائیں؟ آج ہم کیسے عید منائیں جب ہم اپنے ملک میں یہ حالات دیکھ رہے ہیں کہ اتنا درد کا ماحول پیدا کیا، اس طرح بے گناہ انسانوں کو مارا جا رہا ہے، واقعی یہ عید منانے لائق بھی نہیں رہ جاتا. پروردگارہ وہ دن آئے کہ جب تمام انسان انسانیت کی لاج رکھتے ہوئے عزت و شرف اور امن و امان اور سلامتی کے ساتھ زندگی گزاریں، اور نفرتیں پھیلانے کے بجائے ایک دوسروں کو محبت کی سوغات دیں. پروردگارہ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں امام زمان کے سچے ناصروں میں قرار دے. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.